تنگ آ کر اور اللہ جل جلالہ کے حکم کی اطاعت میں ان حضرات نے اپنے وطن کو چھوڑا, ہجرت کی اور مدینہ منورہ جا کر آباد ہوئے. تو وہاں نہ ان کی کوئی زمین تھی, نہ کوئی جائیداد تھی, نہ کوئی تجارت تھی, نہ کوئی روپیہ پیسہ تھا. تو جو حضرات مدینہ منورہ کے باشندے تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے, انصار اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انصار کے معنی ہے مدد کرنے والے. تو انہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور ایسی غیر معمولی ایثار, ایسے غیر معمولی ایثار کا معاملہ فرمایا جو شاید تاریخ میں کسی اور قوم نے کبھی کسی دوسروں کے ساتھ ایسا ایثار نہ کیا جیسا حضرات انصار نے مہاجرین کے لیے کیا. تو اسی دوران ایک مرتبہ انصار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہمارے کھجور کے باغات ہیں مدینہ منورہ سے اس دن اور ہمیں ان سے آمدنی ہوتی ہے, تو آپ ایسا کیجئے کہ جتنے کھجور کے باغات ہیں یہ سب ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیجیے. آدھے آدھے باغ کا آدھا حصہ ہم مالک کا ہو اور آدھا کسی اور مہاجر صحابی کا ہو, اس طرح تقسیم فرما دیجیے تاکہ ہمارے مہاجر بھائیوں کی بھی جہاں پر زمین جائیداد ہو جائے. یہ پیشکش کی حضرت انصار نے مہاجرین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہوا یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کر دی, یعنی ہر ایک مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا, یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں. تو پہلے دوسری روایات میں آتا ہے کہ پہلے ان انصار میں جن سے ہر ایک نے جس مہاجر کو حضور نے ان کا بھائی بنایا تھا اس کو خود بیچ کر اور یہ کہا کہ میری جتنی املاک, چاہے وہ زمین ہو, جائیداد ہو, گھر ہو, تجارت ہو, کچھ بھی ہو, اس کا آدھا حصہ تم لے لو اور آدھا میرا رہے, پہلے ان کو پوچھو. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور اشعر مبشرہ میں سے ہیں, بڑے صحابی ہیں, ان کی مواخات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم کرتی تھی ایک انصاری صحابی سے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ. تو حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہو گئے ہیں اور مجھے اس میں بڑی خوشی ہوگی کہ تمام جتنے بھی میری املاک ہیں ان سب میں آدھا آدھا حصہ آپ کر لیں, یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ میری دو بیویاں ہیں تو ان میں سے جس کو آپ چاہیں اس کو میں طلاق دے دوں اور وہ آپ ان سے نکالیں. یہ کہتے ہیں انتخاب بھی اپنے اوپر نہیں رکھا, ان پر چھوڑا کہ دونوں میں سے جو آپ پسند کریں میں ان کو طلاق دے دوں اور آپ پھر ان سے نکاح کریں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام املاک میں برکت عطا فرمائے, تو میں آپ کی یہ پیشکش بڑی محبت کی پیشکش ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں اور میں بازار میں جا کر خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کچھ کماؤں اور اس کو وہ اپنا ذریعہ روزگار ہو. اللہ تو یہ پیشکش انہوں نے قبول یا قبول نہیں کی, شکریہ کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن نواب نے فرما دیا کہ مجھے بس بازار کا پتہ بتا دیجیے. بازار گئے, جا کر پھر اپنا تیار شروع کی وہاں. تو جب انفرادی طور پر یہ حضرات نہیں مانے تو سب انصار مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر رکھ کیا کہ رسول اللہ, ہم اپنے ذاتی طور پر درخواست کر چکے ہیں اپنے بھائیوں سے لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا, اب آپ کر دیجیے کہ ہمارے سارے نخلستان جتنے ہیں کھجور کے باغات جو ہمارے ہمارے بھائیوں کے درمیان تقسیم فرماتے ہیں. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں فرمایا قال اللہ, فرمایا نہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ انصار اس وقت بڑے ہمدردی اخواسات کے جذبے کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں اور مہاجرین اگر اس کو قبول کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں عمل کا جذبہ خشک پڑ جائے, کام کرنے کا جذبہ خشک پڑ جائے. اور ایک مومن کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور دوسرے کے مال پر تکیہ کرے. تو آپ نے اس پیشکش کو فرمایا کہ نہیں ایسا. تو جب دیکھا کہ نہ تو وہ مانتے ہیں اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا سر یا رسول اللہ ایک اور ہم تجویز پیش کرتے ہیں, آپ اس کو قبول فرما لیجیے اور مہاجرین سے کہہ دیجیے کہ وہ اس کو قبول کر لیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو باغات ہیں وہ ہماری ملکیت ہیں, تو ان حضرات سے کہہ دیجیے کہ وہ باغات میں کام کیا کریں, ہمارے باغات میں پانی دیا کریں ان کو. اور جیسا کہ آدمی اپنے کھیت کی اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے تو یہ حضرات وہ جا کر دیکھ بھال کریں اور جو کچھ پھل آیا کرے گا پھر وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں, تو پھر ان کو جو پھل ملے گا وہ ان کی اپنے محنت کا ملے گا. تو وہ محنت کریں گے اور وہاں پر باغات کے اندر کام کریں گے, پانی دیں گے, اس کا آبیاری کریں گے اور جو کچھ بھی اس کی خدمت ہوتی ہے وہ کریں گے. تو ان کو پھر یہ خیال نہیں ہوگا کہ ہمیں مفت میں پیسے مل رہے ہیں یا مفت میں پھل مل رہا ہے, یہ ان کی محنت کا ثمرہ ہوگا. تو آپ ان کو ایسا کر دیجیے کہ یہ محنت کریں اور محنت کرنے کے بعد جو پھل آئے گا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے آگے آگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کی یہ پیشکش مہاجرین سے ذکر کی اور فرمایا کہ بھائی تمہارے بھائی یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ اس طرح کر لیا کرو. تو اس پر مہاجر صحابہ نے فرمایا سمے نہ واقع, کیا ہمیں یہ ہمیں منظور ہے, یہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے کہ ہم ان کے باغات میں جا کر کام کریں اور کام کرنے کے بعد جو پھل آئے گا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کریں, جیسے بٹائی کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ طے کر لیا. یہاں تو اس حدیث میں اتنا ہی مشہور ہے. ایک اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب یہ معاملہ طے پا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرما لیا, صحابہ کرام نے بھی منظور کر لیا کہ ہم ان کے باغات میں جا کر کام کریں گے, صحابہ انصار بھی خوش ہو گئے, صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے, مہاجرین بھی خوش ہو گئے. اب کچھ دنوں کے بعد بعض مہاجرین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, بات تو یہ طے ہوئی تھی کہ ہم ان کے باغات کی دیکھ بھال کیا کریں گے اور اس کو محنت کیا کریں گے, جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ گھر بیٹھے اور ہم اس میں کام کریں اور پھر جب پھل آئے گا تو ہم آگے آپ تقسیم کریں گے, کیونکہ زمین ان کی ہے اور محنت ہماری ہے تو آگے آگے تقسیم کرنے میں کوئی مذاق نہیں تھا. لیکن اب جب ہم گئے یہاں ان کے باغات میں کام کرنے کو اور ان سے کہا کہ آپ آرام کیجیے, تو یہ انصاری صحابہ مانتے نہیں, یہ کہتے نہیں ہم بھی کام کریں گے. تو یہ بنسب جو کہ کام خود بھی کرنے کے لیے موجود ہیں بلکہ ساتھ ساتھ بعض اوقات ہمیں کام سے تھوڑا بہت کام ہم کرتے ہیں تو کہتے بیٹھ جاؤ آرام کرو. تو اب نتیجہ یہ کہ ہمیں تو کام بہت کم کرنا پڑتا ہے اور خود یہ زیادہ کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ انصاری صحابہ جو ہیں یہ اس فکر میں ہیں کہ جتنا ثواب ہے سارا یہی لوٹ لے جائے. صحابہ کرام نے یہاں پر کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس فکر میں ہے کہ سارا ثواب یہی لوٹ لے جائیں, چنانچہ ہمیں کاموں سے روکتے ہیں اور خود کام کرتے رہتے ہیں. تو زمین بھی ان کی, کام بھی ان کا, اور پھر کہتے ہیں کہ پھل آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھائی بات یہ ہے کہ معاملے کی بات تو پہلے طے ہو گئی اور معاملے کی بات کے لحاظ سے کام تمہارا تھا اور زمین ان کی تھی, لیکن اب وہ خود اپنی خوش دلی سے آ کر کام کرتے ہیں تو اب میرے لیے اس کو روکنا مشکل ہے, اب میرے لیے ان کو روکنا مشکل ہے. اب آپ آپس میں جس طرح کر رہے ہو اس طریقے سے کرتے رہو, اور انشاءاللہ اگر ان کو بھی ملے گا تمہیں بھی ملے گا انشاءاللہ. گھبراؤ نہیں, کوئی کسی کا اجر نہیں لے جائے گا, اجر ان کو بھی ملے گا تم کو بھی ملے گا انشاءاللہ. یہ واقعہ ہے جو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا ہے. مقصود اس کو لانے سے یہ ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایثار, صرف اتنی بات نہیں کہ اس کو اس کا حق دے دے. حق دینا تو واجب ہے, پر اگر کوئی حق نہ دے گا گردن پکڑ جائے گی, گناہ گار ہوگا, آخرت کا عذاب اپنے گلے میں لے گا. وہ تو حق دینا تو واجب ہے ہی, لیکن ساتھ ہی ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے اپنے مومن بھائی کے ساتھ ایثار سے کام لے. ایثار کے معنی کہ اپنے اوپر ترجیح دے اس کو, یہ چاہے کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے, چاہے میری یافت میں میری آمدنی میں کمی ہو جائے لیکن میرا بھائی خوش ہو اور میرے بھائی کو راحت پہنچ جائے. اور انصار کی جس صفت کو قرآن کریم نے بہت اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے قرآن کریم نے, دو, ایک تو یہ کہ یحبون من ہاجر الیہم, یہ انصار وہ ہیں کہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتا ہے. آج تو دنیا بن گئی ہے نیشنلزم کی, تو نیشنلزم کی دنیا میں بھائی ہمارے قوم سے باہر کا کوئی آدمی اگر ہمارے یہاں آ گیا ہے تو یہ غیر آدمی ہے, اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا, ہمارے رزق میں رزق کو بانٹے گا. اس واسطے اس کے لیے لوگ کہتے نہیں ہم نہیں آنے دیں گے, ریاض اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا کہ جس میں یہ قومیت نہیں ہے, بین الاقوامیت. جو بھی مسلمان ہے, کسی بھی قوم کا ہے, کسی بھی نسل کا ہے, کسی بھی زبان کا ہے, وہ جب ہے تو ہمارا بھائی ہے. اس واسطے اس میں اور ہمارے وطن میں پیدا ہونے والے میں کوئی فرق نہیں. ہمیں اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا ہے جو اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ کرنا. چنانچہ انصار نے یہ کر کے دکھایا, یہ حبون من ہاجر الیہم, تو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اللہ کی وجہ سے تو وہ اس سے محبت کرتے, اس سے محبت کرتے. اللہ تو ایک تو جیسی بردان فرمائی, دوسری ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ یہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, اشار کرتے ہیں, چاہے یہ خود تنگستی کا شکار, خود تنگستی کا شکار ہیں, گھر میں پاکا ہے لیکن خود کھان نہیں کھائیں گے, لیکن اپنے بھائی مہاجر بھائی کو کھلا دیں گے. اور یہ آیت نازل ہوئی تھی ایک خاص واقعے میں, جس میں ایک خاندان تھا مہاجر خاندان, تو اس نے اس کے گھر میں انصاری خاندان تھا, اس کے گھر میں ایک مہاجر آ گئے مہمان, اور گھر میں کھانے کو کچھ کھانے تھوڑا سا تھا, اتنا تھا کہ یا تو وہ مہمان کھا لیں یا خود کھا لیں. اگر مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو پورا نہ پڑے, اور صرف مہمان کو کھلائیں اور خود نہ کھائیں تو مہمان محسوس کرے گا یہ کیوں نہیں کھا رہے. تو رات کو بیٹھ کر انہوں نے یہ کیا کہ چراغ بجھا دیا, کھانا رکھا اور چراغ بجھا دیا اور چراغ سے کھائیے, مہمانوں کو کھلایا اور خود ہاتھ اوپر نیچے لے جاتے رہے. دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کھا رہے ہیں لیکن خود کھا نہیں رہے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, جو شروع نہ اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ یہ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو تنگستی کی حالت ہو, فقر و فاقے کی حالت ہو, اس وقت میں بھی ایثار سے کام لیتے ہیں. تو انصاری صحابہ کی یہ صفت اللہ جل جلالہ کو بڑی پسند آئی. تو مومن سے مطلوب صرف حق کی ادائیگی نہیں بلکہ ایثار, حق سے کچھ زیادہ دے دو, چاہے بھی حق سے, چاہے تمہیں تھوڑی سی تنگی کرسی برداشت کرنی پڑے, کہ تنگی کرسی تو یہی رہ جائے گی دنیا میں, لیکن اس کا جو اجر و ثواب اللہ جل جلالہ آخرت میں عطا فرمائیں گے وہ کہیں زیادہ ہے, اس کا کوئی حد و حساب نہیں. تو حضرات انصار نے یہی کام کیا ایثار کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا عجیب مقام عطا فرمایا ایثار کے بدلے. تو بھائی مسلمان کا کام صرف حق کی ادائیگی نہیں, ایثار کا کام. اور یہ حدیث جو آ گئی یہاں اس وقت تو ایثار والی, تو دو وجہ سے یہ بڑی بر وقت ہے. ایک اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ملک میں مہاجرین کی آمد ہے افغانستان سے, تو بھائی اس سے گھبرانے اور اکسانے کی بات نہیں. جو حضرات صحابہ کرام نے جو عمل کیا اس کا نمونہ سامنے رکھ کر ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرنے کی کوشش کرو, جتنا ہو سکے اس سے ان کا ساتھ تعاون کرو. ایک تو اتحاد سے یہ بر وقت ہے, اور دوسرے اتحاد سے بر وقت ہے کہ مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. اور یہ وقت کیونکہ یہ اتوار جو ہے رمضان سے پہلے کا آخری اتوار ہے, تو اس وقت سے خیال تھا کہ کچھ رمضان کے بارے میں بھی عرض کیا جائے. تو یہ مہینہ جو ہے یہ خاص طور پر ایثار کا. حدیث میں فرمایا الشہر السبع والشہر المواسات, دو چیزیں خاص طور پر فرمایا. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور مواسات کا. مواسات کے معنی ہے غم خاری, دوسرے کا غم کھانا, دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا, اور ایثار اس کا ایک اہم فرض. اس لحاظ سے بھی یہ مناسب ہے. تو بھائی اب چند باتیں اس رمضان کے بارے میں عرض کرنی ہے, کیونکہ یہ آخری اتوار ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا اتوار اللہ نے چاہا رمضان میں ہوگا, اور رمضان میں سلسلہ مجلس کا عصر کے بعد بھی مجلس کا موقوف رہتا ہے. البتہ میں یہاں جب ہوتا ہوں تو ظہر کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بیان ہوا کرتا ہے, تو اس واسطے اب رمضان کے مہینے کے لیے تھوڑی سی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے, اور رمضان کی تیاری کا معنی یہ نہیں ہے کہ راشن لا کے ڈالو ہیں جی, بیسن اور آٹے کی فکر کرو, یہ تو ہے ہی, ہوتا رہے گا تیاری انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کے رزق میں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا, جزاد کی رزق المومن, مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ غریب سے غریب آدمی کے دسترخوان پر اس مہینے میں رونق نظر آئے, الحمدللہ. تو مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تیاری تو اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو سے کرائی لیتا ہے, لیکن اصل تیاری رمضان کی یہ ہے کہ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے گزارا جائے جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ مہینہ بنایا. یہ مہینہ بنایا جس مقصد کے لیے, اس مقصد کی فکر کی جائے, یہ ہے تیاری اصل کا. اللہ کس لیے بنایا اللہ نے یہ مہینہ؟ نام تو آپ سب جانتے ہیں, مہینے کا ہے رمضان, ہے نا. اور یہ عربی کا لفظ ہے اصل میں رمضان. تو اس میں علماء کرام نے کلام کیا ہے کہ یہ وجہ تسمیہ کیا ہے, کہ نام رمضان کیوں رکھا اس مہینے. تو ایک وجہ اس کی جو بیان کیا ہے وہی زیادہ راجح ہے, وہ یہ کہ رمضان یرمز عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو جھلسا دینا, آگ میں جلا دینا. تو رمضان کے معنی ہوئے کہ وہ مہینہ کہ جس میں گناہ کو اللہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھلسا کر جلا کر جھلسا دیتے ہیں. یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کے گناہ جل کر بھسم ہو جاتے ہیں. سرمز کی جنوب, اس میں گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف. تو مقصود کیا ہوا اس مہینے کا؟ مقصود ہوا گناہوں کو جلا دینا, بھسم کر دینا, اور گناہوں سے پاک صاف ہو جانا, یہ ہے مقصود. اور جب گناہوں سے آدمی پاک صاف ہو گیا تو پھر یہ سب سے بڑی, سب سے بڑا مرتبہ ہے انسانیت کا, جس کو تقویٰ کہتے ہیں, وہ حاصل ہوتا. اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, اور مقصد ان کا یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہیں تقویٰ حاصل ہو. تو اس میں اللہ جل جلالہ نے بتا دیا مقصد رمضان کا کیا ہے, تقویٰ کا حصول, تقویٰ حاصل کر. تو بات صرف یہ نہیں ہے رمضان کی کہ روزہ رکھ لیا دن میں رات میں تراویح کر لی, بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. تم نے صبح کو ساری کھا لی, رات کو ساری کر لی, اور شراب کو پھر تراویح پڑھ لی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. در حقیقت یہ مہینہ جو ہے یہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تربیتی کورس کے طور, یہ ٹریننگ کورس ہے جس سے گزارا جا رہا ہے ہر مومن کو. اور وجہ اس سے گزارنے کی یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے ہم اور آپ الحمدللہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہے کہ کچھ نہ کچھ نماز وغیرہ کی توفیق ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ عبادت کی, 5 وقت نماز پڑھ لی, جیسی کیسی بھی پڑھی, اللہ کا کرم ہے توفیق عطا فرما دی, کچھ بھی کے تسبیح بھی کر لیا تھوڑا بہت, کچھ تلاوت بھی کر لی تھوڑی بہت, لیکن تم دیکھو 24 گھنٹے کے نظام الاوقات میں تو کتنا 24 گھنٹے ملے دن کے, رات اور دن کے, اس میں ذرا حساب لگاؤ کتنا وقت نماز کو دیا, کتنا تلاوت کو دیا, کتنا ذکر کو دیا, کتنا تسبیح کو دیا, ان عبادتوں کی طرف اگر دیکھو تو پورے 24 گھنٹے میں سب ملا کر 1 گھنٹہ بھی مشکل سے نہیں بنتا ہوگا جس میں عبادت کی. باقی جو 24 گھنٹے ہیں وہ کہاں میں سرد ہو رہے ہیں, دنیا کے کاروبار, کوئی تجارت میں, کوئی صنعت میں, کوئی مزدوری میں, کوئی ملازمت میں, کوئی زراعت میں, اس کام میں سرد ہو رہے ہیں زیادہ تر وقت. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے پیدا کیا انسان کو عبادت کرنے کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے تاکہ میری عبادت کریں. تو جو اصل مقصد تھا جس کے لیے انسان دنیا میں آیا تھا اس کو دیکھو تو کتنا دیا, 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ, اور 23 گھنٹے اس کام میں جو مقصد نہیں تھا زندگی, کھانا پینا کا مقصد نہیں تھا, کھانا کمانا یہ تو مقصد ہے, 23 گھنٹے اس کام میں صرف ہو رہے ہیں, 1 گھنٹہ یہ دے کے عبادت میں گزرا, خدا جانے وہ بھی کس حالت میں گزرا, دل سے بے دلی سے جی اس طرح پر کر کرا کے 5 وقت کی نماز پوری کر لی. تو عام 11 مہینے ہمارے اس طرح گزرتے ہیں, پھر وہ جو 23 گھنٹے ہیں دنیا کے کاروبار کے اس میں بھی خدا جانے کہ کہاں جا کر کہاں نظر بہک رہی ہے, کہاں زبان بہک رہی ہے, کہاں کان بہک رہے ہیں, کہاں انسان کے دل بہک رہا ہے, گناہوں کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے الحمد للہ, کبھی آنکھ کا گناہ ہو گیا, کبھی زبان کا گناہ ہو گیا, کبھی کان کا گناہ ہو گیا, انسانوں میں بیج چلا ہوتا رہتا ہے. تو 1 گھنٹے کی عبادت ہے اور باقی 23 گھنٹے اس حالت میں گزر رہے ہیں کہ اس میں خطرہ ہے, نہ صرف یہ کہ یہ کہ عبادت نہیں ہو رہی بلکہ ساتھ ساتھ خطرہ ہے گناہوں میں مبتلا ہونے کا بھی. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ 11 مہینے کی ساری قد و کاوش کے بعد ہمارے دل پر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے, الحمد للہ غفلت کا ایک پردہ, ایک نئے چل جاتا ہے دل کے اوپر. جب دن رات صبح سے لے کے شام تک یہی فکر ہے کہ روٹی کہاں سے کھاؤں اور پیسے کہاں سے کماؤں اور زیادہ پیسے کہاں سے حاصل ہوں اور یہ اور وہ, تو سارا دن کسی چکر میں چل رہا ہے, تو کیا ہوگا, ایک میل چڑھ گیا دل سے. یہ دل اللہ نے بنایا تھا اپنے لیے, یہ دل تو بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی گاہ کرنے کے لیے کہ اس دل میں اللہ کے سوا کوئی اور کسی اور کا تسلط نہ ہو. یہ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا. لیکن اس پر آ کے بیٹھ گئی دنیا, اس پر آ کے بیٹھ گیا مال کی محبت, اس پر آ کے بیٹھ گئی جاہ کی محبت, اس پر آ کر بیٹھ گیا خدا نے کیا کچھ, اس میں اثر چل گیا, اس میں بغض آ گیا, اس میں خدا نے کیا کیا بیماریاں آ گئی. تو اس پر نئے جم گیا بالکل, اور اس نئے کے جم جانے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ روحانی ترقی جو انسان کر سکتا تھا اس میں پیچھے رہ گیا. تو اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ رمضان کا مہینہ فرمایا کہ اس کو اگر آدمی صحیح استعمال کرے غفلتوں کا اور دنیا داری کا اور مادہ پرستی کا, اس میل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا. اور جو گناہوں کے بلندر ہمارے اوپر چڑھ گئے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے بتایا تر مزو کی اس جنوب کا یہ بتا کہ اس میں اس میل کو جو گناہ کا محل ہے اس کو جلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, جلسا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اللہ نے اس کو بنا دیا اس کام کے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے بہانے تلاش کر دیا. روزہ رکھ لو تو گناہ معاف ہے, اور تراوی پابندی سے پڑھ لو تو گناہ معاف ہے, اور فلا وقت میں دعا قبول رد نہیں ہوتی, فلا وقت میں دعا رد نہیں ہوتی. شیطان کو مخیر کر دیا, باندھ دیا کہ اب تو لوگوں کو بہکائے گا نہیں اس مہینے کے اندر, کیونکہ اس مہینے میں میرے بندے میرے مقرر کیے ہوئے تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں, تربیتی کورس سے گزر رہے ہیں, لہذا اب اس مہینے کے اندر میں تجھ کو ان کے اوپر گاؤں چلانے نہیں دوں گا. تھوڑا گاؤں نہیں چلے تو روک دیا اس زمانے, تاکہ یہ زمانہ بندے اس طرح بگاڑے کہ اس کے اندر اپنے نئے کچہرے کو صاف کر کے اوور ہالنگ کر کے اپنی, اور پھر نئے سرے سے نئی زندگی شروع کرے عید کے دن. تو در حقیقت یہ عید جو ہے, عید کیا ہے؟ عید الفطر جو ہے یہ رمضان کے بعد کیا ہے؟ یہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو نئے کچہرے چڑھ گیا تھا 11 مہینے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ میل کچال صاف ہو گیا, اب صاف ستھرے ہو گئے, اور گناہوں کا جو انبار لگ گیا تھا اللہ نے اس کو دل سا دیا. اب مناؤ خوشی عید الفطر خوشی کے دن, کہ آج یہ یوم الجائزہ ہے, یہ لیلۃ الجائزہ ہے, اس میں تمہیں خوشی عطا فرمائی جائے. تو اس واسطے مقصود ہوا اس مہینے کا کیا؟ تقویٰ کا حصول. باقی یہ نہیں کہ بس روزہ رکھ لیا ختم ہو گئے, نہیں, یہ تقویٰ کی تربیت کا مہینہ. اس لیے فرمایا گیا شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ. صبر کے کیا معنی؟ صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو روکنا. صبر کا لوگ اردو میں صبر صرف کہتے ہیں اس کو کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے تو آدمی اس کے اوپر جگہ سزا نہ کرے, گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے, اس کو صبر سمجھتے ہیں لوگ. یہ صبر کا ایک چھوٹا سا جز ہے, لیکن قرآن کریم اور حدیث کی اصطلاح میں صبر بڑا وسیع مفہوم ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. کہیں سے روکنا؟ ہر اس چیز سے روکنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے, خوشنودی کے خلاف, اس سے روکنا. تو اس کا ایک فرض یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھنے میں دل چاہ رہا ہے, پانی پی لوں, پیاس ہے, پیاس لگ رہی ہے, لیکن میں نے اپنے نفس کو روک دیا تو نہیں پیے, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. یہ کیا ہوا؟ صبر. بیچارہ کھانا کھا لوں لیکن میں نے اپنے آپ کو روک دیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ سب دل نہیں چاہ رہا کہ رات کو 20 رکعتوں کی لمبی تراویح پڑھوں, کچھ کہاں ہو رہی ہے, سستی آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے, لیکن میں نے اپنے بیچارہ بس لے جانا چاہتا ہے آرام کی طرف, سستی کی طرف, سونے کی طرف, نیند کی طرف, لیکن میں نے اپنے نفس کو اس طرف جانے سے روک لیا اور روک کر کہا کہ نہیں تجھے یہی کرنا ہوگا. یہ کیا ہوا؟ صبر. یہ صبر یہ تو ہے, اور صبر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا, چلو بھائی رکھ لیا, اب نفس کے اندر تقاضے پیدا ہو رہے ہیں گناہوں کے, آنکھ چاہ رہی ہے کہ لذت حاصل کرے ناجائز طریقے, زبان چاہ رہی ہے کہ فضول باتیں کر کے وقت گزاری کرے, زبان چاہ رہی ہے کہ جھوٹ بولے, غیبت کرے, لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا تو کیا ہوا؟ یہ صبر. تو بھائی بات صرف یہ نہیں کہ کھانے سے رک گئے اور پینے سے رک گئے اور نفسانی خواہشات سے رک گئے, بلکہ جب تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا رمضان میں تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ یہی معاملہ ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانے کو چھوڑ رہا ہے, کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا, اس کو چھوڑ دیا اللہ کے ساتھ. پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا, اس کو چھوڑ دیا. اس کو تو جو چیزیں عام دنوں میں حلال تھی وہ تو چھوڑ دی, اور جو عام چیزوں میں دنوں میں بھی حرام تھی, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, کسی کا دل دکھانا, بد نظری کرنا, اس کو نہ چھوڑا. یہ کیسا روزہ ہوا کہ حلال چیزیں چھوڑ دی حرام نہ چھوڑ؟ الحمد للہ. تو وہ تو پھر روزہ صحیح معنی میں وہ روزہ نہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مطلوب ہے, اس کے نتیجے میں تقویٰ حاصل ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ شہر صبر ہے, صبر کا مہینہ ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں مشق کرو اپنے نفس کو روک دو, کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر گناہ سے, ہر ناجائز کام سے, ہر فضول کام, یہاں تک کہ فضولیات جو مباح ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں, ان کو بھی چھوڑ. اگر یہ ٹریننگ کورس اس طرح گزار لیا ایک مہینے کا, تو رمضان کا صحیح مقصد حاصل ہوا, اور اس پر وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تقویٰ تمہارے دلوں میں پیدا ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اور یہ بھی وعدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ, کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سال بھی سلامتی سے گزرے گا. یہ حضور کا وعدہ. تو کم از کم اس میں تیاری جو ہے رمضان کی وہ کس طرح کرو؟ نمبر ایک تیاری اس بات کی کرو کہ یہ سمجھو کہ بھائی میں نے اس مہینے کے اندر روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں رکھا بلکہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا عزم سمیم کر لیا. رمضان کے مہینے میں گناہ کے پاس نہیں جاؤں, آپ کسی غلط جگہ نہیں اٹھے گی, زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی, جھوٹ, غیبت, برادری نہیں ہوگی, رشوت اور ناجائز ذرائع آمدنی اس سے قریب نہیں پھٹکوں گا, دھوکہ دہی فریب دینا ان سے اپنے آپ کا بچاؤں گا. ایک مہینہ اس طرح گزارنا ہے کہ یہ ٹریننگ کورس ہے ذرا, اور یہ ٹریننگ کورس ایسا ہے کہ آخر میں جا کے ڈگری ملے گی انشاءاللہ تقویٰ کی. لال لکھن تب تکوٹ جتنے کورس ہوتے ہیں تو بعد میں ڈگری ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو اللہ تبار وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ ٹریننگ کورس پورا کر لو گے تو تمہیں تقویٰ کی ڈگری ملے گی, لال لکھن تک تکوٹ. اور یہ ڈگری وہ ہے کہ ساری ڈگریوں پر بالا دس, اس سے بڑی کوئی اور ڈگری. تو تیاری کس بات کی؟ تیاری اس بات کی کہ یہ مہینہ اس طرح گزارنا ہے کہ اس میں گناہوں سے بچا لے مکمل. پہلے سے اس کے لیے تیاری کر لو, دل اپنا پختہ کر لو, اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اپنے نظام الاوقات کو, رمضان کے نظام الاوقات کو پہلے سے ترتیب نہ دے. یہ دیکھو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو میں اپنی جب 11 مہینے میں جو میری مصروفیات ہوتی ہیں ان مصروفیات کو جتنا ہو سکے کم کر کے زیادہ وقت اس کا وہ عبادت میں خرچ کرنے کی کوشش کرے, زیادہ وقت عبادت میں کوشش کرو جتنی زیادہ سے زیادہ. اب بات لوگ ہیں جو بےچارے ملازم پیشہ ہیں مطلب جو تاجر ہے اچھے ماشاء اللہ خوشحال ہے تو ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے تو وہ زیادہ وقت نکال لیں اس میں. ملازم پیشہ آدمی کے لیے بےچارے کو مجبوری ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ملازمت کا وقت ضروری ہے وہ گزارنے سے بعد کے جو اوقات ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرو عبادت. سوچ لو کہ اس زمانے میں میل جول, ملاقاتیں, دعوتیں, تقریبات اور تعلقات عامہ یہ سب بالائے طاق رکھ دیے گئے, ان میں سے کسی کی طرف نہیں جانا, نہ کوئی دعوت, نہ کوئی تقریب, نہ کوئی زیادہ میل جول, بس جو وقت ملے تو وہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں ہے. کیا عبادت؟ سن لو, پہلی بات کہ جن نوافل کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی, کم از کم رمضان کے دن کا اہتمام, تہجد کی عام دنوں میں موقع نہیں ملتا یہ توفیق نہیں ہوتی, رمضان میں اہتمام کرو. اشراق, اوابین, چاک کی نمازیں جو عام دنوں کے اندر پڑھنے کا یہ توفیق نہیں ہوتی, کیا کر لو کہ رمضان کے مہینے میں کوئی دن اس سے خالی نہیں ہوگا, پہلے میں اٹھتے ہی ہو کھانا کھانے کے لیے ذرا پہلے اٹھ جاؤ اور اٹھ کے اس میں 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. عام دنوں میں موقع نہیں ملتا, یہ نعمت رات کی نماز کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ کیا اس کے آگے کوئی نعمت ہو. عام دنوں میں نہیں ہو رہی تاکہ تو رمضان میں کام کر لو کہ پہلی رات سے آخر شب تک, آخری رمضان کی رات تک تہجد قضا نہیں ہوگا انسان, یہ کیا چل رہا. اور ایک بات اور بتا دوں, حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے تہجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کا عادی ہو, اس کے معمول میں تہجد داخل ہو لیکن کسی روز آنکھ نہ کھلی, اس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کے وقت تک کا جو وقت ہے اس روز وہ اس وقت میں اتنی ہی رکعتیں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب رکھے. بتاؤ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بھائی یہ بندہ بڑا عادی تھا, تہجد پڑھا کرتا تھا, اس کے معمول میں داخل تھا, لیکن آج اس کے بعد سے اس کی آنکھ نہیں کھلی, غیر اختیاری طور پر اسے چھوڑ گیا, تو بھائی ہم محروم نہیں کریں گے اس کو, دن میں پڑھ لے گا تو ایسے ہی سمجھے گا جیسے رات میں پڑھا, تو ابھی سے کیا کر لو کہ بھائی روزانہ پڑھو گے جس دن فرض کرو, اگر ایسا ہو گیا تو یہ مت سمجھو کہ محروم رہ گئے, ادھر پڑھ لو دن کے وقت میں پڑھ لو, اس وقت میں زور سے پہلے پہلے اتنی ہی رکھیں جتنی عادت. تو تہجد اسی طرح اشراق یعنی طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں اور چاش وہ بھی 4 رکعتیں. چاش کا مطلب یہ کہ ایسے وقت جیسے 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے تو زوال سے پہلے پہلے کسی بھی وقت پڑھ کے یہ پڑھ لو, اور اوابین یعنی مغرب کے بعد 6 رکعتیں. یہ عام دنوں میں کسرت نہیں ہوتی, سب پڑھ تو نوافل کی کثرت. دوسرا تلاوت قرآن کریم کی کثرت, تلاوت عام دنوں میں دم ہوتی ہے, ان دنوں میں بڑھا دے مقدار جتنی زیادہ سے زیادہ, کوشش کرو کہ زیادہ وقت تلاوت میں گزرے, تسبیحات اور اذکار دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, تو ان کاموں میں صرف کرو اوقات کو, اور ساتھ میں یہ کہ گناہوں سے پرہیز کا اہتمام کرو, میل جول سے بچو, زیادہ میل جول اور مجلس آرائی اور دعوتوں اور تقریبات سے بچو ان دنوں میں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کا نور عطا کر, اس کی برکات عطا کر, اور آخر میں جب فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تقویٰ کی شمع دل میں روشن ہو, یہ ہے تیاری. اس تیاری کے لیے غذا ملاقات کرے تھے تو بھائی اس وقت میں یہ کروں گا کیسے کروں گا کیسے کروں گا اور فضولیات سے اجتناب کروں گا. یہ تیاری کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کا انعام ہے. اس مہینے کو صاحبان ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب غریب برکات کا مہینہ بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی تاثرات فرما دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق. جب چاند دیکھو رمضان کا, ایک تو چاندنی جو مصروف دعا ہوتی ہے وہ پڑھ لو, اور ساتھ میں جو دعا مانگ لو چاند کے وقت میں, اے اللہ یہ آپ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, یہ آپ کے برکتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لمحے لمحے کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا. اللہ ہی کے مانے جانا اس کے لمحے لمحے کو اپنی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, پہلے ہی رات میں مانگ لو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پر اور اس کی برکات سے محرومی نہ ہو. یہ مانگ لو پہلی رات میں, جب مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان شاء اللہ عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے نور و برکت فرمائیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, نجنا برحمتك يا سيدي الكافرين. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فتقيت واستهداك فهديت واستنصرك فنصرت. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا, وانصر لنا ولا تنصر علينا, واهدنا ويسر هدايتك وانصرنا على من طغى علينا. يا ارحم الراحمين اصرف صلة الله ورحمه السماء تمام بناهكم وعافكم. اللهم اجعل تمام صدق الامر في قصر على من حتى لا تكون عافكم. اللهم يا مال الاخلاق اخلاق یا اللہ اپنی رحمت سے تصدق رب سلطرہ کے ظاہر اباس کو سکھوں کے منقرات سے حاصلوں سے ہماری ہمارے گھر والوں کے تعلقین احباب سب کی حفاظت کر. یا اللہ یہ رمضان کو مگر مقدس مہینہ آنے والا ہے, اللہ اپنی رحمت سے اس کے لکھے لگنے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کر. یا اللہ اس پورے مہینے کو اپنے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کر. اے اللہ اس مہینے کے اندر آپ نے جتنے انوار و برکات مقدر فرمائے ہیں, اے اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں, اے اللہ وہ سب ہم کو عطا کرنا. یا اللہ کسی نور سے کسی برکت سے محروم نہ کرنا, یا اللہ وہ سب ہم کو عطا کرنا. اے اللہ اپنے رضا سے بتا دے مہینے کو گزارنے میں توفیق عطا کرنا. یا اللہ اس کو ہمارے مغفرت کا ذریعہ کرنا. یا اللہ اس کو ہماری زندگی میں خوشگوار انقلاب کا ذریعہ کرنا. یا اللہ مسلمانوں کے لیے سفر نصرت کا پیغام کر کر. یا اللہ مسلمانوں کے سب کے لیے سفر نصرت کا پیغام کر کر. یا اللہ اپنی رحمت سے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو تم سفر نصرت کا امتناب کرتا ہوں. یا اللہ کافروں کے غلبے سے نجات عطا کرتا ہوں. یا اللہ کافروں کے غلبے سے نجات عطا کرتا ہوں. یا سفر راہمین اپنے فضل و کرم سے کافروں کو خائب و خاطر ناقاب و نامراد کرتا ہوں. یا اللہ اپنی رحمت سے مجاہدین کی امداد نصیحت کرتا ہوں. یا اللہ قدم قدم پر ان کی دستگیری کرتا ہوں. یا اللہ ہر طرح کے سر و سکھے سے ان کی عبادت کرتا ہوں. یا سفر راہمین یا غیر المستقین یا مان المستری یا مجھے بتاوت المستین ارحمنا برحمت تمرینا بها رحمت المنفوان. اللهم اجدنا ولا ترقصنا واكرمنا ولا تهمنا واعطنا ولا تحرمنا واعصرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. يا الله تمام حاضرين حاضرات الدرس تمام دائم مقاصد المسلمين عليها تاثر. يا الله سب کی پریشانیوں کو دور کر, سب کی مشکلات کو آسان کر دو. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے کہ ہم سب سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دو, یا اللہ کی دلی مرادوں کو پورا کر دو. یا اللہ سب کی حاجات کو اپنے رحمت سے پورا کر دو. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمته. كتب صاحب له وأخبار من جديد. ظاهرة كنون رات من تقول بوغا جي جهابك آتے ہیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کو بھی اخبار میں چیز دینی ہے تو مجھ سے پہلے پوچھ کر اور منظوری لے کر اس کو دکھا کر دیا کریں, اس کے بغیر دینا کسی کی نہیں بار خاص استاد میں ہیر پھیر ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اس لیے آج کے احتیاط کریں.